السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا. ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تيرو خنجر تھک گئے، تلوار و نیزہ تھک گئے، تیرو خنجر تھک گئے، تلوار و نیزہ تھک گئے، ہے سفر میں کربلا باطل کے حربے تھک گئے، تھام کر بیڑی کہا دربار میں سجاد نے، تھام کر بیڑی کہا دربار میں سجاد نے، ہم تو چل کر آئے ہیں، تم بیٹھے بیٹھے تھک گئے. ناظرین کرام، ایام جو شہادت کے ہیں، مولائے دو جہان حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے جو 40واں کربلا کا ہوتا ہے، اور ہماری ثقافت میں اربعین کے نام سے موسوم ہے. اربعین ایک عظیم درس ہے، اربعین کا دن عظیم دن ہے، جس دن سارے مومنین، سارے چاہنے والے محبت سے لبریز اور عقیدت سے بھرے اپنے دلوں کو محزون کرتے ہیں غم حسین سے. یہ دن ہوتا ہے ساتھ کا، یہ دن ہوتا ہے ہمراہی کا. اس میں ایک عزادار دوسرے عزادار کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دے کر راہ کربلا ہوتا ہے. امام باڑوں گلی کوچوں میں نوحہ و فغاں کرنے کے ساتھ ساتھ اظہار عقیدت کرتا ہے ان غمخوار اور ان درد مند اور بے قصوں کے ساتھ جو شام سے کربلا کی طرف رواں دواں ہیں. جی ہاں، وہ ہے شریکت الحسین حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا. ہماری سلام ہو دشت کربلا کے ان مسافروں پر، ہماری سلام ہو ان سید اور سیدانیوں پر، ہماری سلام ہو ان تشنہ کاموں پر جو کربلا کی سرزمین میں مدفون ہیں. ناظرین کرام، آپ سب کی خدمت میں اس عظیم دن کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم سب کی طرف سے سلام بھی قبول کر لیجئے. آج راہ مبین کا یہ مخصوص پروگرام چہلم کی مناسبت سے، امید ہے کہ آج بھی ہم آپ کے شریک ہونے کا یہاں پہ انتظار کریں گے، اور اس پروگرام میں آپ ہمارا ساتھ پروگرام کے اختتام تک دیں گے. لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے حسب معمول یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. چہلم کی مناسبت سے یہ پروگرام ہے، اور فلسفہ اربعین، اربعین کیا ہے، اربعین میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اربعین کی یہ جو عظمت ہے اس کی کتنی معرفت اور آگاہی ہے ہمارے پاس، اس سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے. اور گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب مولانا سید ذیشان حیدر حسینی صاحب قبلہ کو، جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آئیے ساتھ مل کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. قبلہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
سب سے پہلے میں اربعین کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، پروگرام میں خوش آمدید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سب سے پہلے سلام عرض کرتا ہوں، اور میں بھی اپنی طرف سے اس چہلم میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے تمام ناظرین کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں، بالخصوص ہمارے آقا آج کے اس دن کے حقیقی صاحب عزا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں.
بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور پروگرام میں تشریف لائے. قبلہ، آج ہم دیکھتے ہیں کہ، اور آپ نے بھی ضرور دیکھا، بعض ممالک میں، خاص کر یہاں ایران، عراق وغیرہ میں کل جو ہے اربعین کی تاریخ تھی، اور جوش و خروش جو تھا عقیدت مندوں کا، خاص کر سرزمین کربلا، نجف اشرف اور دیگر قصبوں میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ عظیم مجمع تھا، یعنی اصلاً شاید قابل شمار بھی نہ ہو، اور کہا بھی گیا کہ کروڑوں کی تعداد تھی. تو ایسا کیا ہے اس اربعین میں، اور کیا عظمت ہے اس کی، کتنے جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ لوگ آتے ہیں اور اس میں اس دن کو منانے کی چاہتے ہیں کہ اس کو منائیں اور آ کے سرزمین کربلا پہ مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں. کیا ہے اس کی عظمت؟ کچھ اس پہ اس کے بارے میں بتائیے.
جی جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تین بڑے انقلاب اس تاریخ اسلام میں نظر آتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو جواب آپ کے سوال کے جواب دینے کے لیے تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں گا تاریخی حوالے سے, وہاں سے شروع کروں تاکہ پورا جو ہے وہ جواب دے سکوں.
تھوڑا ماضی کی طرف
جی
دیکھیں گے.
ماضی کا نظر کریں تو جب ہم دیکھتے ہیں تو تین آفاقی اور یونیورسل انقلاب نظر آتے ہیں اسلام کے دامن میں. سب سے پہلا جو انقلاب تھا وہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا, کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 40 برس کی عمر میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کے نعرے کے ساتھ جزر عرب کے اندر شروع کیا تھا, اور اس میں خلاصتاً جو قرآن کی کا پورا سورہ ہے سورہ فتح یا سورہ نصر عکاسی کر رہا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ انقلابی جو آفاقی انقلاب تھا لا الہ الا اللہ کے نعرے سے شروع ہوا تھا. بہت سارے دشمنوں کے باوجود, بہت سارے معاند افراد کے باوجود اس حد تک پہنچ گیا کہ وہ نصرت اور وہ بشارت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی, جس کی وجہ سے لوگ فوج در فوج اسلام میں شامل ہونے لگے. لیکن جب درمیان میں پھر ایک عرصہ اس انقلاب کے لیے گزرا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد, تو کچھ مسائل ایسے پیش آئے جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس معنوی اور الہی انقلاب میں ظاہری کچھ کمزوریاں جو ہیں وہ نظر آنے لگیں اور جنم دینا شروع کر دیں کمزوریوں نے. یہاں تک کہ جب ہم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں آتے ہیں تو ایک ایسا شخص جو ہے وہ اسلام کے نام سے اب خلافت محمدی کا نعرہ لگانا چاہتا ہے, جو علنی طور پر اسلام کی مخالفت کر رہا ہے اور شراب خوار ہے. تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے, اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی ہے اور شیعوں کے کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ یزید نے جو ہے بالکل اسلام کا لبادہ تک جو ہے وہ اوڑھنے کا گوارا نہیں کیا, اعلان کر دیا. بہت سارے پچھلے پروگراموں میں ہم نے بھی عرض کیا ہے, یہ جملہ اس کا تاریخ میں مشہور ہے, نعوذ باللہ کی لائبت بنو ہاشم بالملک ما جاء خبر ولا وحی النزل, کہ بنی ہاشم نے اپنے لیے ایک چودراہٹ قائم کی, نعوذ باللہ, نہ کوئی خبر آئی ہے نہ کوئی وحی ہے, یعنی صراحتاً وحی جو منبع دین ہے جو سر چشمے دین ہے اس کا انکار شروع کر دیا. تو در واقع اس انقلاب کا وہ فاتحہ پڑھنا چاہ رہا تھا کہ یونیورسل انقلاب کا. یہاں پہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے وظیفہ اپنی ذمہ داری کا احساس کیا, اس حرکت کے خلاف اس یزیدی اقدام کے خلاف قدم اٹھایا اور قیام کیا اور اسلام کو درواقع کربلا میں بچایا. اب پوری تفصیل کی طرف میں جانا نہیں چاہتا چونکہ اربعین کے حوالے سے پروگرام ہے, عاشورہ کے حوالے سے میں تھوڑا اشارہ کروں کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام اقدار اسلام کو کربلا میں بچایا. اب یہ جو دوسرا انقلاب تھا درواقع جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا, وہ بھی یونیورسل اور آفاقی انقلاب ہے. کیوں؟ چونکہ اس سابقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آفاقی اسلام انقلاب کو بچانے کے لیے قربانی دے رہا ہے.
بالکل.
لہٰذا یہ قربانی آفاقی اور یہ قربانی بھی یونیورسل
ہوگی.
ظاہر سی بات ہے جب ایک آفاقی شے کو بچانے کے لیے انسان قربان ہوتا ہے
تو کوئی معمولی شے اس کے لیے قربان نہیں کر سکتا.
نہیں کر سکتا.
ایک ایسی شے ہونی چاہیے, ایسی چیز ہونی چاہیے جو آفاقی ہو.
آفاقی ہو. بالکل. خود امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات آفاقی ہے, بلکہ باعث خلقت کائنات ہیں, بنجتن کی جو ذوات اطہریں. اب یہ ذات قربان ہو رہی ہے تاکہ وہ آفاقی شے بچے, تو یہ خود بھی کیا ہے کہ یونیورسل انقلاب ہے. اپنے خون کے ذریعے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا نذرانہ پیش کیا اور اس انقلاب کو بچایا. اسی لیے وہ مشہور ہے, خطبہ حضرات بھی بیان فرماتے ہیں, کتابوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں سنتے چلا آئے ہیں کہ اسلام محمدی الحدوث اور حسینی البقا ہے, یا علمی اصطلاح میں اس کے کہتے ہیں کہ علت مبقیہ اسلام کی جو علت مبقیہ ہے, بقا کی جو علت ہے وہ حسین کا قیام ہے. تو در واقع کربلا کے اندر اسلام بچا. ٹھیک ہے. اب جو ہے جتنے بھی حرکات جتنے بھی افعال جو ہیں اس یاد کو زندہ رکھنے کے لیے انسان منائے گا وہ بھی یونیورسل ہوگا، اس کی بھی اہمیت ہوگی، وہ بھی اتنا ہی معنوی ہوگا فعل جتنا قیام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام معنوی تھا. اب یہاں پہ جب اربعین میں ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے کام انجام پا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلا ظاہر اربعین کے دن جابر ابن عبداللہ انصاری، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا صحابی ہے، کئی برس اس کے گزر گئے ہیں اور بوڑھا ہو چکا، یہاں تک کہ نابینا ہو چکا ہے روایت کے مطابق، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا ہے، علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہا ہے، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہا، یہاں تک امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی رہا ہے، لیکن کربلا میں کچھ دلائل کی بنا پہ حاضر نہیں ہو سکا تھا. بعد میں جب اسے اطلاع ملتی ہے تو وہ چلتا ہے اور اربعین والے آج کے دن وہ سن 61 ہجری میں اربعین میں پہنچتا ہے اور پہلی زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو کی وہ ادا کرنے کے لیے چلتا ہے. اور اس میں نہ صرف یہ شخص موجود تھا بلکہ عطیہ کے نام سے ایک شخص ان کے ساتھ موجود تھا. یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گا وہ تاریخی حقیقت کہ جو مشہور کتابوں میں ہے، صحیح السند کتابوں میں، وہ یہ کہ عطیہ جابر ابن عبداللہ انصاری کا غلام نہیں تھا. بعض اوقات یہ کہتے، البتہ بعض کتابوں میں ہے ضعیف روایت
صحیح
ہے
صحیح
کہ عطیہ غلام نہیں تھا. اس کی دلیل یہ ہے کہ عطیہ کا نام عطیہ کیوں پڑا، اس کی جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عطیہ حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک برجستہ صحابی کا بیٹا تھا، عبداللہ کے نام سے جو تھا، ٹھیک ہے، اس کا بیٹا تھا. جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے گود میں دے دیتا ہے یہ صحابی. تو علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس بچے کو اپنے ہاتھ میں لیتا اور یہ الفاظ بیان کرتا، ھذا عطیۃٌ من ربی، یہ درواقع میرے رب کی طرف سے عبداللہ آپ کے لیے ایک عطیہ ہے. وہاں سے اس کا نام عطیہ پڑ گیا. یہ غلام نہیں تھا، ایک معمولی شخصیت نہیں ہے، جس کو مولا کائنات عطیہ کہے تو واقعاً یہ اتنی برجستہ دو شخصیات جو ہیں اربعین کے دن کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں. اور جابر ابن عبداللہ انصاری باقاعدہ نہر فرات میں غسل کرتے ہیں اور نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگا کے احترام کے خاطر، جیسے مستحب بھی ہے کربلا میں جب انسان جاتا ہے تو وہاں باقاعدہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر اطہار پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور یا حسین کا پہلا نعرہ کائنات میں عاشورے کے بعد جابر بن عبداللہ انصاری بلند کرتے ہیں. ایک تو یہ بہت بڑا واقعہ تاریخ میں مورخین نے نقل کیا ہے. دوسرا بڑا واقعہ جو اربعین میں کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سرحائے مبارک جو تن سے جدا کر دیے گئے تھے تمام شہدائے کربلا کے، وہ واپس لے کر آتے ہیں اسیران کربلا، وہ لا کے ملحق کرتے ہیں.
یہ بہت اہم نقش ہے، مثلا جہاں پہ جابر ابن عبداللہ کو ہم دیکھتے ہیں اور تاریخی حوالے سے جیسے آپ بھی اشارہ فرما رہے ہیں، تو یہاں سے جو شام سے قافلہ آتا ہے واپس، اور اکثر یہی دیکھنے میں آیا کہ 40
اربعین
کے دن ہی وہاں پہنچتا ہے وہ قافلہ.
عطیہ باقاعدہ خبر دیتا ہے کہ اے جابر ابن عبداللہ آپ اٹھیں قبر مطہر سے، چونکہ وہ نابینا تھے نہیں دیکھ پاتے تھے، کہ اصل صاحب عزا پہنچ گئے. دور سے اس کو اندر معرفت تھی ان کے اندر، سرحائے مبارک لے کر آئے. خود زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام اسیروں کے لوٹے ہوئے اس قافلے کو لے کر آئے. تو یہ مناسبت ہے، اتنا عظیم جو واقعہ وہاں پہ ہوا وہ یہ ہوا کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اس لوٹے ہوئے قافلے کے ساتھ دوبارہ اپنے بیاہ کے قبر اطہر پہ آتی ہیں تاکہ عزاداری کرے، تاکہ اپنا پرسہ دے دے زہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہا کو. اور وہاں پہ ایک عجیب سانحہ مورخین لکھتے ہیں، عجیب واقعہ یہ ہوتا ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اتنے عرصے کے بعد بالکل اجنبیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، دشمنان اہل بیت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، 40 دن کے بعد ایک ایسی شخصیت کو دیکھ رہا ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہے اور قریب سے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام اس کو جانتے تھے، تو کہ راوی کہتے ہیں کہ بغلگیر ہوتے ہیں امام سجاد اللہ اکبر جابر ابن عبداللہ انصاری کے ساتھ. اور وہاں پہ پھر گریہ و زاری کا ایک عالم ہوتا ہے، سیدانیاں روتی ہیں اور جتنے بھی اسیر تھے، عطیہ روتا ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری روتا ہے، گریہ و فغاں کا ایک عالم ہوتا ہے. یہاں پہ پھر امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام وہ جگہ دکھاتے ہیں، یہاں پہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا سر تن سے جدا کیا جاتا ہے، کہتے ہیں ہا ہنا قد قتلت ابا عبداللہ، یہ وہ جگہ ہے یہاں پہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا. تو یہ جو ہے درواقع کہ نئی تحریک کا آغاز ہوتا ہے انقلاب کربلا کو بچانے کے لیے اربعین کے اندر، یہ بہت عظیم واقعہ ہے جس کی وجہ سے اربعین کی اہمیت
اہمیت
جی
اور عظمت ہے. بالکل
عظمت
یہ
ہے.
آپ بجا فرما رہے ہیں کہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کربلا کا جب انسان مطالعہ کرتا ہے تو عظیم کردار جو جناب زینب کبریٰ سلام علیہ اور جناب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا ملتا ہے، شاید ہی کسی اور صحابی یا کسی اور اسیر کا اس کاروان میں ملتا ہوں. جی
بالکل
وجہ فرما رہے ہیں آپ. اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں آج کل عربائی نہیں نہیں بلکہ اور بھی دوسری جو مناسبتوں سے ہم اور مومنین خاص کر اور جو محبین اہل بیت علیہ السلام ہیں جو عزا اور جزا و فضا میں مشغول رہتے ہیں اور عزاداری کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، چاہے امام بارگاہوں میں، گھروں میں یا گلیوں کوچوں میں، تو اکثر اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان، ان نقصانات کتنے ہیں اس کے. لیکن ہمیں کچھ ایسا بتائیں کہ عربعین کے حوالے سے، مطلب اتنے کروڑوں کی تعداد میں، لاکھ نہیں بلکہ کروڑوں کی
دو
تعداد میں،
کروڑ جو
دو
ابھی
کروڑ کے
خبر لگا
خبروں
ہوا
میں بھی کل ہم نے سنا تھا کہ 2 کروڑ کی تعداد میں وہاں پہ لوگ تھے، 20 ملین، تو اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے ہمارے معاشرے پہ، ہماری فردی اور نجی زندگی پہ، کچھ اس کے بارے میں ہمیں
جی.
بتائیں
سب
تاکہ.
سے پہلے دیکھیں کہ یہ ہوا کیسے کہ اتنے افراد وہاں پہ آئیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس حوالے سے میں
بالکل
عرض کروں، پھر اس کے اثرات جو ہیں
بالکل
انشاءاللہ اس
ضرور.
کے طرف میں اشارہ کروں گا. لیکن جب بھی کوئی عمل جو ہے وہ خالصانہ طور پہ انجام پاتا ہے اس کے دیرپا اثرات ہوتے ہیں. جیسے مجھے یاد آ رہا ہے کسی دوسرے پروگرام میں بھی میں نے یہ ایک مثال دی تھی، ایک مثال قریب کرنے کے لیے ذہن، ایک بچہ ہوتا ہے وہ جو بھی حرکت کرتا ہے وہ
اگر
ماں
آپ
باپ کو پسند.
اجازت دیں آپکی مثال سے ہم استفادہ
جی
کریں گے، ایک بریک لیتے ہیں یہاں
بسم
پہ.
اللہ.
ہمارے پیارے ناظرین ہمارا ساتھ دیں گے، امید ہے کہ آخر تک آپ لوگوں کا ہمارا ساتھ رہے گا. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر کریں. ناظرین پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، آئیے ہمارا ساتھ دیجیے. جی قبلہ آپ فرما رہے
جی
تھے امید
جیسے کہ
صاحب.
ابھی اچھا ہوا بریک میں آپ نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، ناظرین نے بھی دیکھا کہ
بالکل
بوڑھے بچے جوان خواتین سب جو
بالکل
ہیں کربلا کی طرف دوڑ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا جو عمل خالص ہوتا ہے مخلصانہ طور پہ بارگاہ الہی میں جاتا ہے اس کے پھر اسی انداز میں اثرات ہوتے ہیں.
صحیح.
تو چونکہ اربعین والے دن زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جو علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کی تربیت یافتہ تھیں، اخلاص کا پیکر تھیں
بالکل
وہ اس دن، اور امام سجاد علیہ
علیہ
الصلوۃ
الصلوۃ
والسلام جو
والسلام.
امام حسین کے دامن کا تربیت شدہ تھا، اور ساتھ ہی تاریخ نے اس طرف بہت کم اشارہ کیا ہے، امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ ایک اور امام بھی موجود ہیں، وہ ہمارے پانچویں امام،
پانچویں امام امام
امام
محمد
محمد باقر
باقر
علیہ
علیہ
الصلوۃ
الصلوۃ والسلام.
والسلام کے ذات اقدس، وہ بھی امام ہیں، اگرچہ اظہار امامت کی اجازت نہیں ہے
جی
چونکہ دوسرے امام موجود ہیں. اتنی مخلص شخصیات جب اس عمل کو انجام دے رہی ہیں قربۃً الی اللہ، تو خود بخود آج ہر ان کا ماننے والا والے کا دل دل کو دل سے راہ ہوتی
صحیح
ہے.
صحیح
جس جس نے ان ذوات مقدسہ کو اپنے دل میں جگہ دیا ہے ہر اس کا دل بھاگے گا کربلا کی طرف، چونکہ خالص عمل ہے. جس طرح زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا کی وہ معروف حدیث بھی ہے، فرماتی ہیں کہ اگر کوئی اپنے رب کی طرف خالص عمل کو بھیج دے تو خداوند متعال بھی اپنی بہترین مصلحتوں کو اس شخص پہ
نچھاور کرتا ہے.
نشاور کرتا ہے، بھیج دیتا ہے.
ٹھیک
تو ایسا ہوا، ایک تو یہ علت کہ کیوں لوگ دوڑتے ہیں، یہ وجہ کہ مخلصانہ عمل تھا.
بالکل
اس کی تبعیت میں اس وقت جو 72 افراد 76 افراد جو شہید ہوئے تھے اور ان کی زیارت کے لیے 45 یا 50 افراد آئے تھے، آج وہ 2 کروڑ میں تبدیل ہو گیا زمانے
صحیح
کے گزرنے کے ساتھ ساتھ.
صحیح بالکل
ٹھیک ہے. دوسری بات، اس کے اثرات جو بہت سارے اثرات ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان خود حسینی بن جائے گا جب کربلا کی یاد کو تازہ کرے گا. یہ 2 کروڑ لوگ وہاں گئے ہیں تو صرف اور صرف منہ دکھانے کے لیے نہیں گئے، ان کے دل میں عشق ہے، محبت ہے، حسینی بننے گئے ہیں.
صحیح
جب جو شخص کربلا میں وارد ہوتا ہے وہ واقعاً عملی طور پہ حسینی ہوتا ہے. روایات میں بھی موجود ہے کہ جب زائر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم پہ اس کے 70,000 گناہ بخش دیے جاتے ہیں، 70,000 حسنے اس کے لکھے جاتے ہیں. یہ شخص حسینی بن کر واپس آتا ہے. البتہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب انسان وہاں پہ حسینی بنتا ہے تو واپس آنے کے بعد اپنی حفاظت کرے، اپنے اعمال کا خیال رکھے اور دوبارہ جو ہے وہ حسینیت سے نہ نکلے، لیکن حسینی بن جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ اثرات بھی ہیں، جب وہ انسان جاتا ہے تجدید بیعت کرتا ہے اپنے امام کے ساتھ، تو جو دشمن ہیں، جو اس وقت کے یزیدی ہیں، جو اس وقت کے یزیدی تھے، ان کے منہ پہ تمانچہ ہے
صحیح
اور دشمن ڈرے گا. جو اس وقت استعمار ہے، جو اسلام کے نام پہ، جو اسلام کا چہرہ بگاڑنا چاہتے ہیں، جو اس وقت ایسے گروہ نکلے ہیں جو مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں،
نہ وہ شیعوں کو دیکھتے ہیں نہ سنیوں کو دیکھتے ہیں. آپ
بالکل صرف
پاکستان
اسلام اور
کے اندر
مسلمان
سب کو مارتے ہیں. آپ دیکھیں
بالکل.
پاکستان کے اندر، بحرین کے اندر، آپ عراق کے اندر دیکھیں،
اہل سنت
شام کے اندر
جی.
سب کو مار رہے ہیں، عیسائیوں کو بھی حتیٰ مار رہے ہیں.
بالکل.
ابھی جو پاکستان کے اندر انہوں نے نعرہ لگایا کہ بھائی آپ جو ہیں آزاداری اور میلاد النبی کے جلوسوں کو جو ہیں وہ آپ نہیں نکالیں، یعنی نہ صرف وہ نواز رسول کے دشمن ہیں بلکہ خود رسول اکرم
رسول
کے بھی دشمن
اللہ
ہیں.
علیہ وآلہ وسلم
کے آپ دیکھیں، یعنی اس قسم کے جو افکار ہیں وہ رک سکتے ہیں جب اتنا جم غفیر خلوص کے ساتھ تجدید بیعت کرے گا اپنے امام کے ساتھ، تو دشمن جو ہے وہ ڈرے گا اور بہت سارے مسائل وہاں پہ حل ہوں گے.
اور دیکھا جائے تو اس وقت تو سن 61 ہجری میں تو صرف ایک یزید تھا، لیکن آج تو ہزاروں کی
کئی یزید ہیں. بالکل صحیح فرمایا،
یہاں پہ مجمع کی بھی زیادہ ضرورت ہے
جی. یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ واقعاً سنہرے الفاظ میں سے لکھنا چاہیے، جو فرمایا تھا کہ امریکہ شیطان بزرگ است، یعنی امریکہ جو ہے سب سے بڑا شیطان کا بھی باپ ہے. یعنی ہے بعض روایات کے اندر کہ بعض افراد ایسے کام کرتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسی جنایات کرتے ہیں تاریخ میں کہ شیطان حیران ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ تو میرے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا. چونکہ آپ دیکھتے ہیں خود شیطان کو اس کی نفس نے اغوا کیا.
بالکل.
ہم آج کل کہتے ہیں کہ بھائی انسانوں کو شیطان اغوا کرتا ہے، لیکن خود شیطان کو اس کے نفس نے تکبر پہ مجبور کر دیا. تو یہ نفس انسانوں کے اندر آج موجود ہے.
موجود ہے.
تو یہ نفس خبیث بعض اوقات انسانوں کو ایسے مظالم پہ مجبور کرتا ہے، اگر وہ اپنا خیال نہیں رکھے، انسان اپنے تقوی اور معرفت کا خیال نہیں رکھے، تو وہ شیطان بھی رہ جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو میرے وہم گمان میں بھی نہیں تھا. جب معصوم کا قتل کرنا، معصوم کے خون کو بہانا، بچوں پہ ظلم کرنا، بچوں کے کانوں سے گوشوارے چھیننا، واقعی شیطان نے نہیں سوچا ہوگا. خیموں پہ آگ لگا دیں، بیمار امام خیموں کے اندر ہی آگ لگا دیتے ہیں، گوشوارے چھینتے ہیں، اور عجیب عجیب روایت ہیں. اللہ اکبر، ہمارا سلام ہو امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پہ، کہ کہتے ہیں کہ ایک اتنا ظالم اور ملعون شخص تھا جو واقعی شیطان کا باپ ہوگا، کہ جب وہ انگوٹھی امام حسین کے دائیں ہاتھ سے نکالنا چاہتا ہے، جب انگوٹھی نہیں نکلتی ہے تو انگلی کو کاٹ دیتا ہے، معصوم امام کے انگلی کو کاٹتا ہے تاکہ انگوٹھی کو حاصل کرے. یہ کام واقعی شیطان سے نہیں ہو سکتا ہے.
بالکل.
یہ آج کا انسان اس طرح، اس وقت جو مسلمانوں کے گلے کاٹے جاتے ہیں، شیطان نے کس کا گلا کاٹا؟ کسی کبھی نہیں کاٹا شیطان نے کسی کا گلا. جو اس وقت مسلمانوں کے لاشوں کو جلایا جاتا ہے، بعد اس کے محبت
نبش قبر کیا جاتا ہے،
نبش قبر کیا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے، یہ سارے جو ہے اربعین کی اس حرکت سے رک سکتا ہے. لہٰذا ناظرین اور تمام سامعین، تمام مسلمانوں سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ ایسے ایام میں جوش و خروش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، تجدید عہد کے لیے نہ صرف کربلا کے اندر، بلکہ اگر کسی کو توفیق نہیں ہو تو اپنے اپنے علاقوں کے اندر، جیسے کہ کر رہے ہیں الحمدللہ، خدا نے توفیق دی ہے، مزید روز بروز بہتر انداز میں ان ایام کو منائیں، سوگواری کریں، گلی کوچوں میں نکلیں، اور دشمن کے اس جو ایک ٹولہ ہے اس کے بیوقوفانہ دھمکیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کم من فئات قلیلت غلبت فئات کثیرت باذن اللہ، اور کہیں پہ کم ہے تو بھی مومنین ڈرے نہیں،
ڈرے نہیں. بالکل.
چونکہ نصرت الہی جس شخص کے ساتھ ہوتی وہیں غالب آتا ہے.
بالکل.
اور وہ شیطانی ٹولہ اور وہ جو تکفیری گروہ ہیں انشاءاللہ وہ ناکام ہو کے رہیں گے.
بالکل.
اور اس معاملے میں اگر خدا نے خواستہ کہیں پہ کوئی شہادت ہوتی ہے، مرتا ہے مومن، تو وہ شہید ہو جاتا ہے، اور جنت اور بہشت اس کے لیے ہے.
اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں ہم نے دیکھا، خاص کر یہ اربعین کے جو ایام ہیں. کل ڈاکومنٹری دکھا رہے تھے
جی.
اسلامی جمہوریہ ایران کے ایک چینل سے، تو مختلف قسم کے مذہبوں سے تعلق رکھنے والے افراد تھے، چائنا سے تھے، پتہ نہیں تھائی لینڈ سے تھے، جو مسلمان بھی نہیں،
سابعین
تھے،
کرسچن،
یعنی جو مسلمان نہیں، بت
مت تھا، اور سبیل لگائے ہوئے تھے. عجیب بات ہے، امام حسین
جب ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ کیوں آپ، ایک کا میں نے انٹرو دیکھا تھا، تو یہی کہا جا رہا تھا ان سے کہ کیوں آپ یہاں پہ آئے، کیا آپ مثلا کرسچن تھے؟ وہ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حسین
سب
تو کرسچن تھے نہ مسلمان تھے، حسین سب کا،
اللہ انسانیت کا،
انسانیت کا.
یعنی حسین کے قیام نے پوری انسانیت کو حریت اور آزادی کا درج دیا. جیسے پچھلے سال بھی مجھے یاد آ رہا ہے اسی پروگرام میں ہم نے گاندھی جی کی مثال دی تھی.
بالکل.
واقعی گاندھی جی یہی کہتا ہے کہ میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، میں نے حسین کی زندگی کا مطالعہ
کیا
اور ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریزوں سے نجات دلایا، کربلا سے درس لیا.
بالکل.
کربلا ہر کسی کا ہے، وہ شعر بھی ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو،
ہر
قوم
قوم
پکارے
پکارے
گی
گی
ہمارے
ہمارے
حسن.
اے
ہمیں
حسن.
محدود نہیں کرنے چاہیے اس قسم کی شخصیات کو کہ یہ فنا سے مختص
تو
ہیں،
کچھ ہمیں
فنا سے
بتائیے،
ہیں.
مثلا ہمارے مومنین مسلمان، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو، جو ماننے والے ہیں اسلام کے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو
اللہ
پیرو
علیہ
ہیں،
وسلم.
امام حسین کے جو چاہنے والے ہیں، کیا ذمہ داری ہے ہماری آج کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے، آج کی زمانے کے تقاضوں کو نظر میں رکھتے ہوئے؟
چونکہ دیکھیں کربلا جو ہے وہ جیسے ہم نے عرض کیا اسلام کی بقا کا سبب ہوا اور پوری انسانیت کی بقا کا سبب کربلا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کربلا نہ ہوتی تو آج نہ شیعہ ہوتا نہ سنی ہوتا، اسلام ختم ہو چکا ہوتا، اور بلکہ کوئی مظلوم باقی نہیں رہتا. انسانیت کی انسانی اقدار کو ختم کر دیا جاتا اور انسان حیوانوں میں تبدیل ہو جاتا. لہٰذا حسین کا حق ہے ہر شخص پہ، چاہے شیعہ ہوں یا سنی ہوں، حتیٰ انسان جو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے اس پر بھی حسین کا حق ہے، چونکہ انسانیت کو حسین نے بچایا. لہٰذا سب سے پہلے کام ہمیں حسین کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے بغیر کسی تعصب کے، اس زندگی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی نامے کو پڑھنا چاہیے، ان کے جو نورانی روایات ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے.
اور ہمارا
پھر
مطالعہ محدود نہ ہو صرف اس کربلا کے
وسیع
چپٹر
انداز
تک، بلکہ ابتدا سے
جی
لے کے آخر تک،
کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کو کتنی اہمیت دیتے تھے، اور ان کے فضائل میں کس قسم کے احادیث موجود ہیں، اور کوئی حسین پہ روئے تو اس کا کتنا ثواب ہے، اور حسین کی عزاداری کرے تو کتنا ثواب ہے. یعنی حسین کی اس قیام کو بچانا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے، جس انداز میں کرے. کوئی روڈ پہ نکل کے، کوئی امام بارگاہ پہ نکل کے ماتم کرتے ہوئے حسین کی عزاداری کو بچاتا ہے، کوئی مسجدوں کے اندر مصائب پڑھ کے امام حسین کی اس قیام کو بچائے، اس کی یاد کو تازہ کرے تاکہ اسلام باقی رہے. یہ جو انجیکشن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس عظیم خون کے ذریعے اسلام پر لگایا ہے، یہ اسلام کی بقا کا ضامن ہے. اور تیسرا انقلاب جس کے میں اشارہ کرنا چاہتا تھا،
جی
آفاقی
ضرور
انقلاب،
بالکل.
جو امام حسین کی برکت سے آیا، وہ انقلاب جمہوری اسلامی ایران ہے، جو واقعاً یونیورسل انقلاب ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو فرزند حسین ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کربلا کی طرف دیکھا اور کربلا سے جو آزادی اور حریت کا درس لیا، تو ایک نیا انقلاب دوبارہ جو ہے اسلام کی تجدید حیات کے لیے انقلاب جمہوری اسلامی ایران کے نام سے ابھارا، اور اس وقت واقعاً اسلام کی عزت اور
سربلندی
کا سبب جو ہے وہ انقلاب
اسلامی
ایران ہے. واقعاً اس وقت دوست دشمن، دوست اور دشمن اس بات کو ماننے پر مجبور ہے،
مجبور ہے بالکل،
کہ وہ واقعاً
سربلندی کا اگر کہیں پہ کوئی
جی
ہے نشان تو وہ ہے اسلامی انقلاب ایران کا. بہت بہت شکریہ قبلہ، بہت ہی اچھی گفتگو رہی، بہت اچھے مطالب تھے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں، اور واقعی معنوں میں آپ نے اچھے مطالب ہمارے ناظرین تک پہنچائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. یہاں پروگرام کے آخری حصے میں شاعر اہل بیت آئیں گے، اور شاعر اہل بیت سے ہم سلام سنتے ہیں، انشاءاللہ ساتھ دیجیے. ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے آخری اس حصے میں شاعر اہل بیت محمد قاسم صاحب جلال پور ہندوستان سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے یہ سلام سنتے ہیں ساتھ مل کے. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں یہاں پہ.
جی، دو تین بندے مولا امام حسین کے حوالے سے پیش کرنے.
بالکل، بسم اللہ.
مظلوم امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب کربلا میں امام حسین تمام اصحاب و انصار شہید ہو گئے، اس طریقے سے امام حسین جب اپنے تمام چاہنے والوں کو آواز دے رہے ہیں، اور قاصد صغرا کا وہاں پہ آنا، یہ چار پانچ بندوں میں آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا شہ نے رو رو کے اے کربلا، ضعیفی میں کوئی سہارا نہیں. کہا شہ نے رو رو کے اے کربلا، غریب الوطن ہوں وطن دور ہے، غریب الوطن ہوں وطن دور ہے، اس عالم میں کوئی ہمارا نہیں. تیری خاک پر ہم رلائے گئے، میرے سارے ان
انصار مارے گئے یہ حد ہے کہ اصغر تھا چھ ماہ کا یہ حد ہے کہ اصغر سا چھ ماہ کا اسے بھی لائنوں نے چھوڑا نہیں کہا شاہ نے رو رو کے اے کربلا بتا کربلا اب میں جاؤں کہاں کلیجے پہ اکبر نے کھائی سینا میرا بھائی عباس بھی مر گیا میرا بھائی عباس بھی مر گیا مجھے جینے کی اب تمنا نہیں کہا شاہ نے رو رو کے اے کربلا
امام حسین جب لاش علی اکبر پہ پہنچے ڈھونڈ رہے تھے اس کے حوالے سے دو تین بند
چلے جھوڑتے شہ جو لاش پیسر یہ کہتے تھے رو رو کے ہر گام پر بتا دے کوئی مجھ کو بہرے خدا بتا دے مجھے کوئی بہرے خدا کہاں ہے میرا لال ملتا نہیں کہا شہ نے رو رو کے اے کربلا ملی لاش اکبر تو شہ نے کہا کروں کیسے سینے سے نیزہ جدا مدد کو میری آؤ شاہ نجف مدد کو میری آؤ شاہ نجف کلیجے سے نیزہ نکلتا نہیں کہا شہ نے رو رو کے اے کربلا
جب کربلا میں قاصد صغرا پہنچے تو اس کے حوالے سے
قاسم صاحب جزاک اللہ خدا آپ کو جزائے خیر دے چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہم یہیں پہ آپ سے خدا حافظی کرنی ہوگی بہت بہت شکریہ آپ کو انشاءاللہ خداوند کریم آپ کو جزائے خیر دے ناظرین کرام امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا چونکہ وقت میں گنجائش نہیں یہیں پہ آپ سے بھی خدا حافظی کرتے ہیں فی امان اللہ اللہ حافظ